आएंगे नकी रैस करेंगे पेड़ों में
کے گزشتہ دان اور مرحومین کے لیے شب جمعہ کے حوالے سے ایک سورہ فاتحہ. افتخار حسین تارڑ صاحب کے لیے دعائے صحت کی کل بھی ہم نے آپ سے درخواست کی تھی, آج بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بحق کے بیماری کربلا پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم خصوصیت سے ہماری دو بزرگ شفقت کرنے والی مہربان ماں کی جگہ پر آنٹی تمتنت اور آنٹی سریا کے لیے بہت دعا کرتے ہیں پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. دونوں اپنے اپنے گھروں میں اپنی جوڑیوں میں رہیں. آنٹی تمتنت کے بھائی کمال صحت ٹھیک نہیں, پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. آنٹی سوریا کا بیٹا کمال بھی آپ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہے, پروردگار عالم اسے صحت سے رکھے. آپ دونوں خواتین اور ہماری دوست زاہد عالوی, ہماری بہن سمینہ کاظمی, میری بہنیں ساجدہ اور راشدہ, میری بہن روبی شوکت, میری بہن شاہین سلامت, میری بہن فرخندہ حسن زیدی, میری بہن سمینہ زیدی, میری بہن جعفری آپا, میری بہن ربا بخاری, میری بہن سکندرا, میری بہن فاطمہ بابر, میری بہن مزوہ, میری بہن بشرا, میری بہن زمرد, میری بہن شاہدہ محسن, میری بہن عذرا کھرل, میری بہنیں جو بہت روزے بل سے میرے ساتھ ان مجالس میں مستی کا فریضہ انجام دیتی ہیں, زاہد آبادی, شاہدہ, نگہت اور باقی تین بہنیں, میری بہن پروین فدا اور میری وہ ساری بہنیں, میری بہن نوشین, میری بہنیں جن کی شکلیں مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں, کبھی نام یاد آتے ہیں کبھی یاد نہیں آتے. پروردگار عالم ان سب کے گزشتگان کو جوار رحمت میں جلا دے, ان سب کے گزشتگان کو بارگاہ آل محمد میں اس مقام پر رکھے جو ان کے قدموں کے قریب ترین. پروردگار ان تمام بہنوں اور جہاں حاضرین محفل اور جو بھی مومن اس دنیا کے کسی بھی حصے میں بستے ہیں انہیں ہر غم اور تکلیف سے دور رکھے. پروردگار ہمارے بیماروں کی شفا کامل عطا فرما, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں میں رزق اور حلال رزق کی فراوانی عطا فرما, ہماری عزتداری کی حفاظت فرما. میں چند بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی طلبدار ہوں. میرے بھائی خادم حسین علوی, میرا بھائی قمر مہدی, میرے شوہر عابد رشید جو ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں, اور آپ سب بہنوں کے بھائی جو ہمارے بھائی ہیں, اور تمام وزادار تازیہ اٹھانے والے, جلوس چلانے والے, علم لے کر نکلنے والے, وہ سارے ہمارے بھائی ہمارے بچے ہیں، پروردگار ان کی جانوں کی حفاظت فرما. یہ تقاریر یہاں سے جو ریکارڈ ہوتی ہیں یہ انٹرنیٹ پر حسینیت.com پر یہ تقریریں کل تک کی لوڈ ہو چکی ہیں. آپ لوگ اسے وزٹ کریں اور اپنے دوست احباب اپنے بچوں کو یہ گفتگو سنائیں. اس علم کے حصول کے سفر میں ہم اور آپ دونوں طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم طالب علموں کے حلقے کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر کچھ ایسی چیزیں جان لیں اور سیکھ لیں کہ ان 10 دنوں کے بعد اس کا موقع ذرا کم ہوتا. ہمیں لوگوں کے اجتماعات اور تبلیغی کاموں سے ذرا گھبراہٹ ہونے لگی ہے، لیکن ہمیں اتنا زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارا تو بہت پرانا کام ہے یہ تبلیغ، اور یہ 10 دن ہمارے اسی تبلیغ کے ہیں جس میں ہم حق اور عدالت کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم اس میں سچ اور سچائی کے پھیلانے کی تبلیغ کرتے ہیں، اس میں آل محمد کے راستے کی تبلیغ کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا تبلیغی کام تو سب سے زیادہ پرانا اور بہت انسٹیٹیوشنلائز ہے، لہذا ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو زیادہ بڑھانے کی، مضبوط تر کرنے کی، اس کی انٹلیکچوئل ورتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سے ریچول اور ہم اس کو جو ایک رنگ ہم دے دیتے ہیں بعض اوقات فقط ایک رسم کا، ہم اس کو دوبارہ ایک انٹلیکچوئل رنگ دینا چاہتے ہیں. اور میرے نوجوان دوستوں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے اندر شوق سے اس کو، اس واقعے کو، اس تاریخ کو، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں. پروردگار عالم آپ کا حامی اور ناصر ہو. آج 5ویں محرم جھولا برآمد ہوگا، 6 محرم جناب تابوت جناب علی اکبر کی زیارت ہوگی، 7ویں محرم کو جناب قاسم کے تبرکات کی زیارت ہوگی، 8ویں محرم علم جناب عباس علیہ السلام برآمد ہوگا، 9ویں محرم کو زیارت ذوالجناح ہوگی، اور عاشور کی مجلس یہاں پر 1 بجے ہم اعمال شروع کراتے ہیں، اور اس کے بعد مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد فاقہ شکنی ہے اور تعلوت امام حسین علیہ السلام. آپ لوگ تھوڑا وقت کی ذرا سا پابندی کریں تو ہم 5-7 منٹ تھوڑے سے بچا لیا کریں. میں روزانہ یہ کہتی ہوں کہ 5-7 منٹ اگر آپ اللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الليل والنهار بقوته وميز بینهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد دعوت النبویا وصولت الحیدریا والعصمت الفاطمیا والحلم الحسنیا والشجاعت الحسینیا والصبر السجادیا والآثار الباقریا والمحاصر الجعفریا والعلوم القاضمیا والحجد الرضویا والجود التقویا والنقابة النقویا والهیبة العسکریا والغیبة الالهیة القائم بامر اللہ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم و وخطاب به المتقن وقوله احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر وشك والوتر والليل اذا يسر. هل في ذلك قسم للذي هجر. الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا السفر بالواد. وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد. فتب عليهم ربك صوت العذاب. إنا ربك لبالمرصاد. تلوار
محمد وعلى محمد فلان سار سلوات.
عزیزان گرامی، بس اب اس ہال میں لوگوں کو نہ بھیجیے. کہ اگر آپ 10 منٹ پہلے تشریف لے آئیں تو آپ کو مناسب جگہ مل سکے گی. یہ ہم آپ کے سامنے کچھ قرآن کے مفاہیم پر گفتگو کر رہے ہیں، ایسے مفاہیم جن کو ویسٹرن انٹرسٹ نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. ان کے مطلب کچھ تھے، کچھ بنا دیے گئے. اور تاریخ کے سفر میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اپنے مقام سے، اپنے محور سے ہٹا دی گئیں تاکہ اس کا فائدہ اس خاص گروہ کو ہوتا چلا جائے. ہم بار بار تاریخ اور تاریخ آپ کے سامنے اس لفظ کو دہراتے رہتے ہیں. تاریخ ہے کیا چیز؟ ابھی جو جب ہم سفر کرتے ہیں تو جو قدم ہمارا آگے کی طرف اٹھتا ہے وہ تو مستقبل ہے، اور جو قدم ہمارا پیچھے رہ کر اس کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ ہمارا پاسٹ، وہ تاریخ ہے. اب یہ تاریخ ایک دھائی کی طرح سفر کرتی رہتی ہے، اور اس میں ہم سارے لوگ ایک ریور کی مانند اس دھارے پر چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھار تاریخ کے کچھ موڑ آتے ہیں. ہم جسے لٹریچر میں ٹرننگ پوائنٹس کہتے ہیں، ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹ یا تاریخ کے موڑ، اور ان ٹرننگ پوائنٹس اور ان تاریخی موڑوں سے تاریخ کے ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں. جب تاریخ گزر رہی ہوتی ہے تو عام طور پر زیادہ تلاطم نظر نہیں آتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پر خطر دور آ جاتا ہے. جیسے راستہ طے کرتے وقت کوئی بڑی سی کھائی آ جائے, یا گزرتے ہوئے کوئی اچانک چڑھائی آ جائے, یا راستہ طے کرتے ہوئے کوئی چشمہ دریا عبور کرنا پڑ جائے جس کا ہمیں پہلے سے علم نہ ہو, تو ایسے میں مسافر کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی ایسے سے صلاح لے لے کہ جو اس راہ سے واقف ہو کہ اس کھائی سے کیسے گزرتے ہیں, اس چشمے کے پار کیسے لگتے ہیں, اس پہاڑ کی چوٹی کو کیسے سر سکتے ہیں. تاریخ کا سفر بھی بالکل اسی طرح ہے کہ کہیں کھائی ہے, کہیں پہاڑ کی چوٹی ہے, اور کہیں چشمہ ہے, کہیں دریا ہے. انہیں ڈوبنے کے, گرنے کے, پھسلنے کے سارے عناصر جو ایک مسافر کی مسافرت میں ہوتے ہیں وہ تاریخ کے سفر میں بھی موجود ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی بہتر رہبر مل جائے, ایک اچھا گائیڈ مل جائے, تو قوم کی زندگی سنور جاتی ہے. وہ کھائی سے پار لگا دیتا ہے, وہ دریا کو عبور کرا دیتا ہے, وہ چوٹی کے اس پار لے جاتا ہے, اور اس طرح رہنمائی کرتا ہے تلاطم کے اس دور میں کہ جس سے قوم اور ملت کو نقصان نہیں پہنچتا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم سب تاریخ میں ایک ایک تکرے کی مانیں, لیکن ہماری زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ بہت معمولی ہیں, اس لیے کہ ہم سب معمولی لوگ ہم ایک حیات کا سفر طے کرتے ہیں. بچپن سے جوانی اور بڑھاپا, اپنے بچے پالتے ہیں, روزی کی فکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھے اپنی اس سفر کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے کوئی ایکشن تاریخ کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم ذمہ دار لوگ نہیں ہیں. لیکن جب تاریخ کے ذمہ دار لوگوں سے کوئی کام سرزد ہو جائے, اور اگر وہ پازیٹو ہو تو پوری قوم اس کی پازیٹیوٹی سے فائدہ اٹھاتی ہے, اور اگر وہ نیگیٹو ہو جائے تو پوری ملت اور قوم کی بربادی کا سامان ہو جاتا ہے. عام آدمی کی زندگی تاریخ پر اثر انداز نہیں ہوتی, یہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ماحول ہوتا ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے, یا جن کی پہنچ اقتدار تک ہوتی ہے, یا جن کی آواز اور بات کو سنا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو خمیازہ جو ہے وہ نسلیں بھگتتی ہیں, اور اگر کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے تو نسلیں اس کا پھل پھل. مسلمانوں کی تاریخ میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ چند لوگ کہ جو اوپر کی سطح پر اختیار کو حاصل کر چکے تھے, ان کے کسی ایسی حیات کی حرکت میں, کچھ ایسی سوچ میں, کچھ ایسی فکر نے ان کو اس راستے پر ڈالا کہ جس سے مسلمانوں کی تاریخ, تہذیب, تمدن, تفکر وہ سارا کا سارا تبدیل ہو کر رہے, اور ان کی چھوٹی سی کوئی غلطی وہ نسلوں کو خمیازہ بھگتنے پر آمادہ کرتی رہی اور قیامت تک کرتی رہی. شیر ثانی نے الملل والنہل میں لکھا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو مصائب اور شدتیں ہمیں نظر آتی ہیں, وہ عقیدے کی راہ میں ہوں یا سیاست کی راہ میں, ان سب کا افسوس ہمیں اولین دور کے مسلمانوں کی ایکشنز میں تلاش کرنا پڑے گا. اولین دور کے آج ہم, آج کا مسلمان اگر عقیدے یا سیاست کی کشمکش, کنفیوژن, کلیش, کانفلکٹ کا شکار ہے, تو یہ فرد کا قصور نہیں ہے بلکہ ان اولین دور کے افراد کی کوئی نہ کوئی ایسی کانٹریبیوشن ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تاریخ کا ایک ٹرینڈ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا. کچھ لوگوں کی ذاتی خواہشات, کبھی خود غرضی, کبھی حب اقتدار, کبھی مال و دولت کی آرزو, کبھی طاقت اور قبیلے کی محبت, ان چیزوں نے مل کر ایسے ٹرینڈ کو سیٹ کیا کہ جس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ایک ہیبت ناک تاریخ بن سکے. ہم ایک چھوٹے سی واقعے سے آپ کو ہسٹری کے ٹرینڈ کی طرف آپ کی اس توجہ کو مبذول کرائیں. احد کا میدان تھا, پیغمبر علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر احد کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے. اصحاب کے ایک گروہ کی آپ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ درے پر رہے اور درے کو نہ چھوڑے. جنگ کی ابتدائی پیریڈ میں بڑی کامیابی ہوئی اور کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اس کامیابی کو دیکھ کر لوگوں کو نصیحت رسول بھول گئی اور تھوڑی سی لالچ, تھوڑی سی خود غرضی, تھوڑی سی چیزوں کی آرزو نے انہیں اس درے کو چھوڑ کر مال کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اور اس غفلت کا انیازہ پورے مسلمان گروہ نے ادا کیا اور پیغمبر کو ایسے جانساروں سے ہاتھ دھونے پڑے کہ جن کا کوئی سبسٹیوٹ بعد میں میسر نہ سکا. کیا یہ وہی غفلت کی وجہ نہ تھی کہ پیغمبر کو حمزہ سے ہاتھ دھونے پڑے؟ اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر کو حمزہ کا کوئی سبسٹیوٹ مل سکا؟ چند لوگوں کی خود غرضی اور چند لوگوں کی نفسانی خواہش نے اس ٹرینڈ کو تبدیل کر کے رکھا. اسی طرح پیغمبر کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں اس ٹرینڈ تبدیل ہو گئے. اور کل میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نیو الائنمنٹ ہوئی, نئے الائنسز بنے. وہ لوگ کل تک دشمن تھے, قبیلے کا تعصب اور قبیلے کا لائلٹی کا بانڈ انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا. اب چاہے وہ مسلمان تھے اولین, یا وہ مسلمان تھے بعد کے, یعنی فتح مکہ کے بعد کے, وہ آپس میں قبیلے کے تعلق سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اور جب یہ ٹرائبل لائلٹی کا بانڈ دوبارہ اسٹیبلش ہوا تو ری الائنمنٹ ہو گئی. سارے قریش ایک طرف ہو گئے اور انصار اور وہ لوگ جو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور ویسے ہی مجبور و بےکس ہو گئے جیسے مجبور و بےکس وہ پیغمبر کی لا الہ الا اللہ کے نعرہ بلند کرنے سے پہلے تھے. لیکن اس موڑ پر آ کر لوگوں کی خود غرضانہ سوچ نے ایک اور تازیانہ مسلمانوں کی تاریخ میں رسید کیا. اور وہ اس وقت کہ جب ایک گروہ طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر ایک ایسے گھر پر حملہ کرنے کے لیے پہنچا جس کے آگے صبح اور شام خدا کا آخری پیغمبر کھڑے ہو کر سلوات اور سلام بھیجا کرتا تھا. ایک گروہ اس گھر کے آگے جمع ہوا, آگ لگانے کی کوشش کی گئی. یہ تاریخ کا ٹرینڈ ہے. گھر کا دروازہ ٹوٹنے میں مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی متشددانہ حد تک تشدد آمیز حرکت ٹیرر کریٹ کیا گیا کہ جس ٹیرر کی وجہ سے رسول کی بیٹی دیوار اور در کے درمیان کرش ہو گئی. جناب علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ کو گھر سے باہر کھینچ کر نکالا گیا. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب مشہور زمانہ کتاب الفاروق میں لکھا کہ اس مشن کے لیڈر کی، آپ سب کو پتا ہے کہ اس مشن کا لیڈر کون تھا، اس مشن کے لیڈر کی سخت گیر طبیعت سے یہ بعید نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو کہ اب مانے بھی نہیں بنتی اور قبول نہ کرنے سے بھی بات بنتی نظر نہیں آتی. جبکہ صحابہ ستہ کی مشہور کتاب بخاری اس کی تیسری جلد کتاب الماضی اس کا 155 چیپٹر جس میں پیغمبر کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے فاطمہ بزت منی، وہاں جانی جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھی اور تکلیف درد کر دیا. اور کیا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ہمارا جن تک وانی ہوا ان ہوا اللہ وحیم یوہا، کہ وہ ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا بلکہ وہ پیغمبر وحی الہی سے گفتگو کرتا. چند ذمہ دار لوگوں کی ایسی حرکتیں کہ جس سے ہسٹری کے ٹرینڈز بن رہے ہیں، وہ گھر ٹیررزم کا شکار ہوا. آج کا بڑا بز ورڈ ہے ٹیررزم. تو مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ٹیررزم کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اگر آج وہ اس کا شکار ہیں تو ذرا خود اپنی ہی تاریخ کو ٹٹولیں کہ کہاں کہاں انہوں نے اس ٹیررزم کا خود مظاہرہ کیا. سب سے پہلا جو وکٹم بنا اس ٹیررزم کا وہ خود پیغمبر کا گھر تھا. دوسرا حملہ ہوا انہیں ذمہ دار لوگوں کی طرف سے، اور وہ یہ کہ ایک جاگیر پیدا کی کہ پیغمبر نے حکم خدا سے اپنی بیٹی کے حوالے کی تھی اسے غصب کر لیا گیا. فاطمہ زہرا دربار خلافت میں پہنچی، اپنا کیس آرگیو کیا، آپ کی گواہی کو رد کر دیا. اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس مجمع سے 5 سوال کیے. یہ جو میں آپ کو اتنی لمبی تمہید کے ساتھ یہ گفتگو کی اس کا مقصد ان 5 سوالوں تک آپ کو لانا تھا. یہ 5 سوال نہیں ہیں، تاریخ کے وہ ٹرینڈز ہیں کہ جس کے اوپر اس روز کے بعد تاریخ نے سفر کیا، اور جناب فاطمہ زہرا نے اس سفر کی نشاندہی کر. پہلا سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کا دور احکامات کیا دوبارہ چلائے جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور کل کی تقریر میں میں نے کئی بار آپ کے سامنے یہ کہا کہ جو نئی الائنسز بنی تھیں، جو نیو الائنمنٹس ہوئی تھیں، ان میں قبیلے کی لائلٹی اور ٹرائبل بانڈ امپورٹنٹ تھا، اسلام امپورٹنٹ نہیں تھا. پیغمبر کی سنت اور طریقہ اہم نہیں تھا، قبیلے کی رسم و رواج زیادہ اہم تھی. قریش کے جو انداز زندگی تھے وہ اسلام کے بتائے ہوئے انداز زندگی پر حاوی آ چکے تھے. تو پہلا سوال جناب فاطمہ زہرا کا کہ جاہلیت کا دور اور احکامات کیا دوبارہ جاری کیے جائیں گے؟ اور واقعی اس کے بعد ہمیں اسلام کے ٹرینڈ مسلمانوں کی تاریخ میں ذرا کم ہی نظر آئے. قریش کے ویلیوز اور ان کے ٹرینڈ ہمیں اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں زیادہ. دوسرا سوال آپ نے کیا فرمایا، کیا تم پر کوئی ایسی وحی آئی جو میرے باپ پر نہیں آئی؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کل کی گفتگو ہو تو یہ جو لا کا جہاد تھا، ظلم و جہل کا، جناب امیر کا، وہ اسی لیے تھا کہ سنت پیغمبر کو، سیرت طیبہ کو دوسری سنتوں اور سیرتوں سے دور رکھا جائے تاکہ اس کے اندر وہ مکس ہو کر، پلوٹ ہو کر لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا نہ کرے. اس لیے کہ پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی سیرت معصوم کی سنت اور معصوم کی سیرت. یہ لا کا جہاد جناب علی مرتضیٰ نے تاریخ کے آگے والے حصے میں کیا، اور پہلے مرحلے میں جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کیا تم پر کوئی ایسی وحی آئی جو میرے باپ پر نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام کو استعمال کر کے اور اسلام کی حیثیت کو استعمال کر کے ایسے احکامات جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کیے جا رہے تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ عرب کی روایات سے جو تعلق رکھتے تھے، دین سے تعلق نہیں. تیسرا سوال آپ کا، کیا تمہارے خیال میں محمد کا دین اور زہرا کا دین علیحدہ علیحدہ ہیں؟ کہ جو ایک دین دو مختلف ادیان کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، ذرا بصیرت کو سلام کریں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. آپ نے حضرت رسول کے چند روز کے اندر اندر یہ محسوس کر لیا کہ آپ زمانے کا مزاج یہ ہوگا کہ وہ پیغمبر کو علیحدہ اور آلے پیغمبر کو علیحدہ ٹویٹ کریں گے. ان کے نظروں میں پیغمبر علیحدہ ہوگا اور آل اس سے علیحدہ ہوگی. وہ پیغمبر کی حدیث کو بھول جائیں گے کہ جس میں پیغمبر نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اسرفی، میں تم میں دو گرام قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسرے میری عصرت. اب عصرت اور کتاب کو علیحدہ کر دیا جائے گا. یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا نا ہسٹری میں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے میرے دوستوں، کب کتاب اور عصرت کو یکجا کیا گیا؟ کبھی یکجا کیا گیا؟ کبھی فاطمہ کو محمد کی بیٹی سمجھ کر اس مقام میں عزت و توقیر پر رکھا اور سمجھا گیا؟ کبھی فاطمہ کی اولاد اور آل کو پیغمبر کی آل اور اولاد سمجھ کے اس مقام اور محبت سے دیکھا گیا جس مقام اور محبت سے پیغمبر نے دیکھتے تھے؟ تو ہسٹری کا وہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ پیغمبر کو ہمیں قبول ہے جیسے کہ ہم قبول کرنا چاہیں، لیکن آگے پیغمبر کو ذرا دور رکھا جائے. سیٹ ون نمبر فرینڈ، آج تک وہی فرینڈ. تو جناب فاطمہ سوال نہیں کر رہی، ہسٹری کے ٹرینڈز کو بتا رہے ہیں. پہلا ٹرینڈ کیا تھا؟ کہ جاہلیت کے احکامات دوبارہ آ رہے تھے. دوسرا ٹرینڈ یہ تھا کہ ایسے احکامات جاری ہو رہے تھے جیسے وحی الٰہی کے تحت کوئی کام ہو رہا تھا اور اس کا تعلق وہی سے نہیں تھا. تیسرا کہ پیغمبر علیحدہ، آلے پیغمبر علیحدہ. چوتھا سوال آپ نے یہ کیا، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب خدا کو پسے پس ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. اور اللہ اکبر, علی پہلے قرآن کے جمع کرنے والے, وہ قرآن جو پیغمبر نے خود لکھوایا علی نے لکھا, وہ سارا گٹھڑی میں بند کر کے اس پہ اپنی مہر لگا کر جب صاحبان حکومت کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ میں نے کمپائلیشن کر لی قرآن کی جیسے کہ رسول کی مرضی تھی, اب اسے قبول کرو, تو کہا اگر شوق ہے تو اس گٹھڑی کو یہاں رکھ جاؤ ورنہ ہمیں ضرورت نہیں. جناب امیر نے شاہ فرمایا کہ اس سامت کو تو قبول کر رہے ہو, اس ناقص کو قبول کرنا نہیں چاہتے. کیا تم بھول گئے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ اور میں جدا نہیں ہوں گے؟ تو کہا اچھا تو پھر اسے بھی ساتھ لے جائیے اور حافظ اس سے جدا نہ ہوئیے. لے لیجیے اپنی گٹھڑی اور اس کے ساتھ رہیے, ہمیں نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کی گٹھڑی کی ضرورت ہے. تاریخ کا ٹرین سیٹ ہو گیا. اب اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے جو پیغمبر نے اپنی گائیڈنس اور انسٹرکشنز میں جس کے سارے ریفرنس ٹو کانٹیکٹ دے دے کر لکھوایا اور بتایا. اب کیا ہوا, آیتیں خالی جمع کی گئیں, سارے ریفرنس ٹو کانٹیکٹ اور ترجمے کو مٹا دیا گیا اور فقط عربی لکھ دی گئی اور پھر سارے قرآن جس جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے جمع کر کے اسے آگ لگا دی. یہ تاریخ کی حقیقت ہے. میں نے کوئی حیران کن بات آپ سے نہیں کی, فقط وہ جو اپنے پاس دو نسخے رہ گئے, ایک خلیفہ ابراہیم نے اپنی بیٹی کے پاس رکھوایا اور ایک اپنے پاس رکھ لیا, اس کے علاوہ سارے نسخوں کو جلا کر آگ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا, تو تم نے جان بوجھ کر کتابِ خدا کے پتے پشت ڈالنے کا فیصلہ کر لیا, یعنی اس روز کے بعد کتاب جو تھی وہ پشت پر تھی اور ہوائے نفس جو تھی وہ آگے آگے تھی. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کہیے کہ اسلام کا جہاد کس چیز کے لیے ہونا چاہیے, اور آل محمد نے جو جہاد کیا وہ ایکسپینشن کا جہاد کرتے, سرپرست بڑھانے کا جہاد کرتے, یا اس ظلم اور شہر کے خلاف جہاد کرتے کہ جہاں کتاب خدا کو وسطر بھی سمرن کلیلا ایک چھوٹی سی دنیا کے وقت بیچ دیا گیا تھا. پانچواں سوال جناب فاطمہ زہرا کا, کیا یہ مجمع اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ پر جھوٹ بولے؟ یہ بھی ہسٹری کا ایک ٹرینڈ ہے کہ اس وقت کے بعد جھوٹی احادیث گھڑی گئی. پہلی جھوٹی حدیث اس روز بیان کی گئی, پہلی جھوٹی حدیث دو محترم خواتین نے, ایک نے بیان کی دوسرے نے اسے سیکنڈ کیا, اور وہ ٹرینڈ ہسٹری کا سیٹ ہوا کہ آپ پیغمبر کے حوالے سے جھوٹی احادیث گھڑی جائیں گی. تو پھر یہی ہوا کہ پیغمبر کے حوالے سے جھوٹی احادیث گھڑی گئی تو ابو ہریرہ سب سے زیادہ معتبر نظر آیا, اور وہ علی کہ ابھی وہی کی ریویلیشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, ابھی وہی آنا نہیں لگی تھی. پیغمبر رائے حیا میں سفر کر کے جایا کرتے تھے, اور تاریخیں لکھتی ہے حالت سفر یہ تھی کہ ہاتھ میں مہینہ مہینہ پیغمبر رائے حیا میں بیٹھ جایا کرتے تھے, ہاتھ میں جو کی تھیلی ہوتی تھی کندھے پہ علی, اور پیغمبر ہرا کر سفر, ہاتھ میں جو کی تھیلی کندھے پہ علی. اچھا ڈاکٹر کی شریعت نے بہت خوبصورت لکھا کہ جس وقت ایک بڑے سے ہاتھ میں ایک چھوٹے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا, وہ بڑا ہاتھ 40 برس کی عمر کا ہاتھ تھا, وہ چھوٹا ہاتھ 10 برس کے بچے کا ہاتھ. جب 40 برس کے مچور ہاتھ میں 10 برس والے نے اپنا ہاتھ رکھا, اس روز سے انسان کی قسمت کا دھارا بدل گیا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
علی نے انقلاب کی بھٹی میں چھلانگ لگا دی. 53 برس اس انقلاب کے بھٹی کی نظر, لیکن وہ ابھی معتبر نہیں تھا, وہ گواہی علی کی رجیکٹ ہوئی. اللہ اکبر, فاطمہ کی گواہی رجیکٹ ہوئی. سید شبا اہل جنہ حسن حسین کی گواہی ریجیکٹ ہوئی. جناب زہرا تاریخ کے ان دھاروں کی نشاندہی کر کے ناراض ہو کر اپنے والد کی قبر پر چلی گئی, اور جناب اہل مرتضیٰ نے شاہد حکومت سے سوال کیا, اگر آج تمہارے پاس فاطمہ کے خلاف 4 گواہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ تو جواب ملا, ہم حد جاری کر دیتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم 4000 گواہ بھی ہوتے تو فاطمہ کی حقانیت اور صداقت پر آنکھ نہیں آ سکتی. کیوں اپنا نشان چلنا نہ کہیں تو نہ کریں تو نظر نظرانہ کا جمع ہوئے, اور 40 روز تک خدا کی بہتانے کا انکار کرتے ہیں تو وہاں بات آپ ٹھہری کہ چھوٹے پر خدا کی یاد کی جائے. تو تمہارا مجمع نہیں گیا نفس کے مقام پر علی, نساء کے مقام پر فاطمہ, بیٹوں کے مقام پر حسن حسین, اور پھر سلمان مستحیل پر نظر لعنت اللہ علی الکاظمین, کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اللہ اکبر, اگر علی اور فاطمہ حسن و حسین ہاتھ اٹھا دیتے تو خدا کی اس منزل پر تھے کہ نظران اپنی شکلوں میں مست ہو جاتے. ساتھ میں ارشاد فرمایا, 4000 بھی جمع ہو جاتے. جناب زہرا پر آنچ نہیں آتی. ایک تاریخ میں عجیب جملہ ہے, دیکھیے بہت ساری باتیں ہمیں خود دشمن کے قریب جانے سے پتہ چلتی. ہم کہتے رہے کہ جناب علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا تو لوگ اس کو کہتے ہیں, کیوں ان کے ہاتھ میں ذوالفقار کہاں گئی تھی, تو کیوں نہیں لڑے تھے, انہوں نے کیوں اپنے آپ کو کمزور کر لیا تھا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ علی کی لڑائی نفس کی اور جان کی نہیں تھی, اپنے آپ کی نہیں تھی, اللہ کے لیے لڑائی, اللہ کے لیے دشمن. ہاں تاریخ میں دشمن کا ایک جملہ, تاریخ لیا جملہ خط لکھا معاویہ نے جناب امیر کو, اور اس میں جملہ ہے, دو جانے مخصوص بھول گئے وہ دن جب تمہارے گلے میں رسی ڈال کر ایسے کھینچ رہے تھے جیسے اونٹ کو کھینچا جاتا. یہ خط میں جملہ لکھ کر بھیجا, بھول گئے وہ دن. جناب امیر نے جواب دیا کہ تم جملے کو لکھ کر میری تذلیل کرنا چاہتا تھا اور خود رسوا ہوا.
میری ہنسی اڑانا چاہتا تھا اور خود اپنا تمسخر بنا لیا. ارے مرد مومن کے لیے مظلوم ہو جانے میں کوئی حیر نہیں ہے اگر ایمان اور یقین کی منزل انتہا پر ہو. تو میرے دوستو اگر آپ کے ایمان مظلوم ہو گئے ظالموں کے ہاتھ میں تو مرد مومن کے لیے اس میں عیب نہیں ہے, یہ عیب ظالموں کے لیے ہے, اس لیے کہ ایمان و یقین کے مرکز اور محور پر ہیں. اب جس کا یہ جملہ اچھا لکھنے والے کی جرات کو سلام, گلے میں رسی ڈالنے والے کی جرات کو سلام, کھیت کا لے جانے والے کی جرات کو سلام. سورہ مائدہ کی وہ آیت. اب یہاں ہم دو لفظ ہم نے شروع کی تقریر میں آپ کے سامنے کہے تھے, ان دو لفظوں کو ایسے آپ آگاہ کریں. سورہ مائدہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. بن جاؤ یا تم نے نام پیغمبر اس چیز کا اعلان کرو جس کا تمہیں ہم نے حکم دیا, اگر تم نے اس کا ابلاغ نہیں کیا تو تم نے رسالت کا ابلاغ نہیں کیا, اللہ تمہیں دشمنوں سے بچائے گا. میں گزشتہ تقریب میں اس واقعے کو بیان, واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں, دو لفظ بڑے اہم ہیں اس آیت کے اندر. ما انزل علیک یا ایھا الرسول بلغ, کیا بلغ, کیا ابلاغ, ما انزل علیک. دوسرا فإن لم تفعل, کوئی بات نہیں اگر آپ نے نہیں کیا, بلغ کا رسالتہ. دو لفظ ما انزل علیک فما بلغ کا رسالتہ, یہ دو لفظ اتنے اہم ہیں اور پیغمبر کی رسالت کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں, کتاب کی حیثیت کو بنانے کے لیے اتنے ضروری ہیں کہ ہم گفتگو کی تیزی میں ان کے اس حسن سے عام طور پر فائدہ نہیں تھا. ماں جلا لے کا پیغمبر اس کا ابلاغ کرو جو تم پر نازل ہوا. تو اب تک پیغمبر کیا اس چیز کا ابلاغ نہیں کر رہے تھے جو پیغمبر پر نازل ہوا, یا اب تک جو کچھ ابلاغ ہوا وہ نزول کی منزل پر نہیں تھا؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے. یا تو پیغمبر ان چیزوں کو بتا رہے تھے جو نزول کی منزل پر نہیں تھی, بڑا نام چلا لے کا اس کا ابلاغ کرو تم پر نازل ہوا, تو اب تک جو نازل ہوا وہ کیا ہوا, اس کا ابلاغ بھی کیا نہیں. آج جو نازل یعنی جو بھی آج ابلاغ کی بات ہے, کل تک جو آیا وہ بھی نزول تھا, کل تک جو آیا وہ بھی نازل ہوا, تم اس کا ابلاغ کرتے ہو, لیکن آج بھی جو آ رہا ہے وہ بھی نزول کی ایک کیفیت ہے لیکن اس کا ابلاغ ذرا مختلف ہے. اس کا ابلاغ کیسے مختلف ہے؟ فما بلغت رسالتہ, ساری رسالت کا نزول کے ذریعے ابلاغ ایک طرف, اس نزول کا ابلاغ ایک طرف, یعنی وہ اب تک جو سارا 23 برس میں اترا, 23 برس میں جو اترا نازل ہوا وہ سارا ایک گٹھڑی میں جمع کر لو. میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے وہ جتنا 23 اقرا کی آیت سے لے کر 23 برسوں میں جتنا اترا سب نزول کی منزل پر ہے, سارا اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی میں باندھ دو. اس کے بعد آج ما انزل علیک جو آج کا نزول ہے نا, ذرا ترازو کے ایک پلے میں ساری گٹھڑی اور آپ کا نزول اس اگلے پلے میں ڈال دو، دونوں پلے برابر ہو جائیں گے. اگر تم نے آج کا یہ نزول اس کی تبلیغ نہیں کی تو کیا ہوگا؟ وہ دوسرا پلا اوپر چلا جائے گا، جیسے کہ اس کا وزن نہیں ہے. دیکھیے ترازو کے دو پلوں میں جب آپ ایک پلے میں ویٹ ڈالیں اور دوسرے میں نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو جس میں ویٹ نہ ہو اوپر چل جاتا ہے، یعنی وہ ویٹ لیس ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے تو اللہ وہ ساری گٹھڑی پیغمبر دو بہت اور دو حیثیت ہو جائے گی. اگر آج سے نزول کا اعلان نہیں ہوا، اگر اس کی حیثیت کو بچانا ہے تو آج سے نزول کا اعلان کرو، دونوں پڑھنے کو برابر کرو، ایک میں پرانے سامنے کھو، ایک میں پرانے نامے کھو. اب میرے نوجوان دوست نہیں بھولیں گے کہ قرآن ناطق اور قرآن سامت کو کیسے فطرت میں برابر کیا. رسالت بے کار ہو جائے گی، ساری رسالت وہ بکری اوپر چڑھ جائے گی، بے بات اور بے وزن ہو جائے گی. اگر اس میں ناقص کے وزن کو اور ویٹ کو تم نے تو کہا یہ سامت ہے اسے لے رہے ہو اور ناقص کو چھوڑ رہے ہو، تو کہا دونوں اکٹھے رہو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، نہ ہمیں سامت چاہیے نہ ہمیں ناقص چاہیے. اللہ اکبر. وہاں کا پیغمبر نندہ کا کرے وہ عظیم الشان جملہ اپنے ساتھ مایا بن تو مولا ہو کہا جائیے مولا. اب جب مولا کہہ دیا تو کسی نے کہا مولا کا مطلب غلام ہے، مولا کا مطلب مددگار ہے، مولا کا مطلب یہ ہے، مولا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے ہوگا. محسان بن ثابت جی بیٹھا ہوا تھا، شاعر رسول، دو شیر پڑے، کافی سارے شیر پڑے، دو میں آپ کو سنا دوں، دو مصرے حسان بن ثابت. فقال له قل يا علي فاني رجعت من بابي هاديا وإماما فأنت ماله فهذا بيدي فان يقول له اتبعه شرقا ومواليا بہت شیر پڑے. میں نے آپ کے سامنے حسان بن ثابت کی اس طویل نظم میں سے جب اس موقع پر اس نے پھر دبی کہی پہلے شیر کا مطلب ہے پکارے رسول پر یا علی بانی، ارے علی اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، رضے کا پرندازی ہاسن پرنام اس بات سے تم خوش اور راضی ہو جاؤ کہ میرے بعد ان کے ہادی اور ان کے امام کم ہو گئے. من پر تم مولا ہو تو ہر ولی ہی جس کا میں مولا ہوں اس کے تم ولی ہو تو کون رہو اتنا سب کا مالین اور سب کو چاہیے کہ صداقت سے تمہاری موالیت میں آ جائے، تمہارا اتباع کرے. ارے کوئی مجھے آپ کو موالی علی کہہ دے تو بڑی بات ہے میرے دوستو، یہ بڑا اعزاز ہے میرے دوستو. کوئی آپ کو شیعان علی کہہ دے، یہ پیغمبر نے کہا کہ حکم دیا صرف کام کا موالین سب کے دل سے اس کے موالی بنو.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
میں دیکھیں یہ پیغمبر نے تو نہیں اس کو ڈائریکٹ کیا تھا تم یہ کہنا, کیا کہا مولا کا مطلب
حادی اور امام, نہ نوکر نہ غلام نہ ملازم نہ مدد کرنے والا نہ تمہارے غم بتانے والا, نہیں حادی اور امام.
پیغمبر نے پیٹ ٹھونکی, حسان تم نے مولا کا صحیح مطلب بیان کیا جو منشا ہے اس کو رکھ ہے
پیٹ ٹھونکی,
ورنہ پیغمبر کو رکنا چاہیے تھا نا. کیا کہہ رہے ہو حادی امام, اتباع کرو مرانی بنو ان کے, کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا یہ مطلب تو نہیں, ہمارا مطلب یہ کہ یہ تمہارے نوکر ہیں, یہ تمہارے مددگار ہیں. جو آپ مولا کا مطلب بتائیں, جو مطلب اس نے اپنی شعر میں بیان کیا, پیغمبر نے پیٹ ٹھونکی, یہی مقصد ہے من تم تو مولا ہو کہا جا لیو مولا, جس کا میں حادی اور امام ہوں اس کا علی حادی اور امام. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کو کہنے سے پہلے پیغمبر نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی میرے دوستوں, اور یہاں پر آ کر ولایت علی کے مقام کو سمجھیے. یہ چھوٹی چھوٹی بےہودہ قسم کی جو گفتگو اور بحث ہمارے اپنے درمیان میں چلی ہوئی ہے, خدا کے واسطے ان چیپٹرز کو بند ہونا چاہیے. ولایت علی کے مقام کو سمجھو, پیغمبر نے ایسا فرمایا رسول ہوں وہ نہ تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے سب نے کہا بے شک, محمد اس کا رسول اس کا عبد ہے کہا بے شک, تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ جنت حق ہے کہا بے شک, کہا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ نار ہے دوزخ ہے قیامت ہے کہا بے شک. یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ توحید نبوت قیامت کیا ہے؟ پرنسپلز آف ریلیجن, اصول دین. ارے میرے دوستوں میں سبسڈری کی بات نہیں ہو رہی, یہ پرنسپل کی بات ہو رہی ہے, پرنسپلز آف ریلیجن. تب تھا پیغمبر نے کہ تم نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکات دیتے تھے, حج کو آج آئے ہو میرے ساتھ, یہ پوچھا نہیں. کیا پوچھا؟ ارے تو انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ, توحید خدا کی, رسالت محمد کی, آخرت اور معاد جنت اور دوزخ, یہ کیا ہے؟ پرنسپلز آف ریلیجن. یہ وہ ہے, وہ فنڈامنٹلز ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی, دین کی آغاز سے لے کر خاتم تک. ٹھیک ہے, آگے کی بات ہمارے پہلے اس بات کو سمجھ گئے نا, فنڈامنٹل اور پرنسپل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر آدم سے خاتم تک کا دین کھڑا ہوتا ہے. سمجھ آئے؟ اس کے بعد چونکہ ایک بہت بڑی بات کہنی ہے, یہ بات سمجھ میں آئی نا میرے دوستوں, کہ پیغمبر نے کسی شخص سے نہیں کی, کسی فرو کی بات نہیں کی, پیغمبر نے فنڈامنٹل کی بات کی, پرنسپل کی بات کی, توحید نبوت قیامت. اس کے بعد کہا الست اولا بکم من انفسکم, میں پیغمبر ہونے کے ناطے سے تمہارے نفوس پر اولا ہوں. کہاں ہیں تو پیغمبر نے چار فنڈامنٹل پرنسپل انٹروڈیوس کیا, میں پیغمبر مولا ہوگا, ہائے علی مولا. میرے دوست سمجھ آئی ولایت علی؟ سمجھ آئی ولایت علی؟ میں اس سے زیادہ میری طاقت نہیں اور اس سے زیادہ میری ڈلیوری نہیں کہ میں آپ کو اس سے بہتر طریقے سے ولایت علی سمجھا سکوں. پیغمبر نے فاؤنڈیشن بنائی جس میں توحید نبوت قیامت کا تذکرہ کر کے اپنے مقام کو جگا کر چوتھا ہندو منتر انٹروڈیوس کرے گا منتر کا مارا ہو کہا جائے مولا کہ اگر نبوت کو مانتے ہو اگر توحید کا اقرار کرتے ہو اگر قیامت پر یقین ہے تو علی کی ولایت پر یقین رکھنا لازم. اب یہ فنڈامنٹل کون سے ہیں جن کے اوپر آدم سے خاتم تک کی دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے؟ یہ آج انٹرویو نہیں ہوا, یہ ولایت علی کا فنڈامنٹل. آج تک پیغمبر تم سے گواہی دے رہے ہیں, یہ روز اول سے انٹروڈیوس ہو چکا. تو کیا ہے یہ پرنسپل آف ریلیجن؟ ولایت علی کیا ہے؟ سبسیڈری نہیں ہے, فروع نہیں ہے, اصل ہے, فنڈامنٹل ہے, پرنسپل آف ریلیجن ہے کہ جس کے اوپر دین کھڑا ہوتا ہے. اب کسی کے دین کا ایک پلر ہی نکل جائے تو اس کی عمارت پتہ نہیں کیسے کھڑی ہوتی ہوگی, لیکن بہرحال آپ اپنے پلر کو مضبوطی سے تھامے رکھیے کہ وہ پلر آپ کا ایسا ہے سما کنگن کر رسالتا. اگر وہ پلر ہاتھ سے نکل جائے تو ساری رسالت ہاتھ سے نکل جائے. اب یہ ہے مقام علی. تو وہ جب کہا یبھی میرے بیٹھ لو اور غریب نے پیغام دیا تمہارے حسین علیہ السلام کا سوال تو بالکل درست تھا کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی میں, تو مجھ جیسے آپ کا کیا مطلب تھا؟ میں اتنا گورا وہ اتنا کالا, میں اتنا لمبا وہ اتنا چھوٹا, میں اتنا خوبصورت جوان وہ اتنا موٹا, کیا یہ مطلب تھا؟ کیا یہ مجھ جیسا کیا مطلب تھا؟ اور میں جو فنڈامنٹل ریلیجن میں شامل ہوں کہ میری ولایت, میرے باپ کی ولایت, میری عزت کی ولایت ریلیجن کا پرنسپل ہے, اور ہمارے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی بیعت کر لیں, ہمیں کہہ رہا ہے اس کی بیعت کر لیں. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام باہر نکلے اور اس کے بعد آپ یہ مکے کے سفر سے کابلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں کا پتھر آپ کے سامنے آ کر منزلے جو حسن پر کھڑا ہوتا ہے. تین تقریریں کی آپ نے, چونکہ وقت کم ہے اب ہم تیزی کے ساتھ اس منزل سے گزرے. پہلی تقریر آپ نے اس پیاسے لکڑ کو پانی پلانے کی بات کی. لکڑ زحسم کی پہاڑیوں کے سامنے سے گزر رہا تھا قافلہ امام حسین علیہ السلام, کسی نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا. امام نے تکبیر کا جواب دیا اور اسے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا قزندر پھول مجھے دور نخلستان نظر آتا ہے. لشکر میں موجود دوسرے لوگوں سے آپ نے پوچھا گئے رام مکلسان نخلستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہا نیزوں کی انڈیاں. آپ نے کہا ہاں میری آنکھیں بھی نہیں کچھ دیکھ رہی. قافلے کو پہاڑیوں کے پیچھے کیا گیا, بیویوں اور بچوں اور جوان سامنے کھڑے ہو گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کر. جب قافلہ سامنے آیا تو عجیب منظر تھا, سوار اور سواریوں دونوں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی, تلواریں میان میں رکھی. قافلہ حسینی کے جوانوں نے اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سبیل حسین کھول دو. پھر کہا کہ جانور کو تین بار پلانا, ایک بار میں سیراب نہیں ہوتا. پھر جب سب پی چکے تو خود مت اٹھائی اور ایک ایک سے پوچھتے پھرے, ہر ایک کو چہرہ دکھایا امام حسین علیہ السلام نے اپنا, دیکھ لو یہ میں ہوں حسین. ہر ایک کو چہرہ دکھایا, تم پیاسے ہو, تم پیو, تم پیاسے ہو, تم پیو. اب گھر کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ راستہ روکنے کے لیے. اب گھر تو زیر بار ہو گیا نا, کیا راستہ روکے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر ارشاد فرمایا, اب میں چونکہ وقت نہیں وہ تقریر نہیں دہرا ہوں. اس کے بعد دونوں لشکر ایک قافلہ اور ایک لشکر دونوں نے نماز ظہر پڑھی امام حسین علیہ السلام کی امامت. اس نماز کے بعد آپ نے پھر ایک تقریر ارشاد فرمائی. وہ تقریر بھی دونوں ایک لشکر ایک قافلہ دونوں نے سنی. سفر آگے کی طرف چل پڑا. اب وہ روک نہیں سکتا امام حسین علیہ السلام. منزل بیٹھا پر پڑھ کے اور پڑاؤ زیادہ تھوڑی دیر کے لیے رکے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی نیام سے تلوار نکالی, زمین میں تلوار کو گاڑ دیا. اس کے بعد جب تک تلوار پر ہاتھ رکھ کے آپ نے اپنا آخری پارٹی اسٹیٹمنٹ کیا. اے لوگوں, تم نے رسول سے نہیں سنا من رایا سلطان جاگن نہ کسان لے آتے لا مخال کرنے سنتے رسول اللہ یم نسیم باد اللہ حد اس میں بلدوان. جو توحید الہی کی مخالفت کرتا ہو, جو سنت نبوی کو برباد کرتا ہو, جو اللہ کے بندوں میں ظلم اور گناہ کے ساتھ حکومت کرتا ہو, ایسے صاحب حکومت سے حکومت کو ہٹانا اور اسے جنگ کرنا پیغمبر کی خواہش میں شامل ہے. ایک طویل تقریر سر جھکائے ہوئے ہر خاموشی سے وہ تقریر سنتا رہا. جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ کے قریب آیا اور کہا, فرزند رسول, یہ جو کچھ آپ نے فرمایا کیا یہی آپ کا مقصد ہے؟ یعنی جابر اور ظالم سے ٹکرانا, جہل و ظلم کے خلاف جہاد کرنا, سنت رسول کو مٹانے والوں اور توحید کو بگاڑنے والوں سے تلوار سے مقابلہ کرنا اور توحید کو حقا کے بنا کی منزل تک لے جانا؟ آپ نے کہا بے شک. پھر اس نے کہا بالموت تخف, میں آپ کو آپ کی موت سے ڈراتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے. امام نے حیرانی سے دیکھا اس کی طرف اور کہا بالموت تخف, ارے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ ایک مرد مومن کے لیے مظلوموں کی آواز پر لبیک کہہ کے انہیں ظلم سے چھڑانے میں اگر جان چلی جائے تو سعادت ہے, اگر وہ زندہ رہے تو سعادت ہے. تو میں اگر زندہ رہوں تو صاحب عزت و عظمت و سعادت, اور اگر مار دیا جاؤں تو بھی صاحب عزت و عظمت و سعادت. لیکن تیرے لیے یہ بڑی گھٹیا سی بات ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے تیری ناک رگڑ نہیں جائے. اللہ اکبر, کیا کہا؟ چھوٹی سی دنیا کے لیے تیری ناک رگڑ دی جائے. یہ جملہ بھی ہونا سنا تھا کہ میرے لیے مرنا بھی سعادت ہے اور جینا بھی سعادت ہے, تمہارے لیے دنیا ناک رگڑنے کے برابر. آشور کی صبح شروع ہوئی, حسین ابن علی نے اپنے لشکر میں سے خوبصورت جوان شجاع لوگوں کو بھیجنا شروع کیا. پہلے یہ طے پایا تھا کہ ایک سے ایک ہی لڑائی ہوگی, لیکن مقاتل لکھتے ہیں کہ ایسے چبھنے لگے لشکر آگا کو جوانہ نے بنی حاکم جیسے کبوتر دانوں کو چبھتا ہے. جب ایسے چبھا جانے لگے, ارے کون کون تھا؟ جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب امام حسین علیہ السلام کے آپ کے علاوہ چھ بھائی ہیں جن میں, جناب مسلم کے دو بھائی ہیں جن میں, جعفر طیار کے بیٹے ہیں جن میں, 18 جوانوں نے بنی حاصل امام حسین علیہ السلام کے دوست احباب ایسے چوگے جانے لگے ایسے کبوتر دانا چھٹتا ہے. وہاں سے چور پڑ گیا, ہم ان کے خلاف بڑھتے جا کر کے نہیں جائیں گے, حلے کی شکل میں ان سے مقابلہ, حلے کی شکل میں مقابلہ ہوتا چلا گیا. ارے ایک ایک جوان گرتا چلا گیا, ایک ایک شہید حسین ابن علی کو آخری سلام کرتا چلا گیا, اور پھر عصر عاشور سے بہت پہلے حسین ابن علی اپنے گھر کو خالی کر چکے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ خیمے کے دروازے پر آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, آپ نے تلوار کو زمین میں گاڑ رکھا تھا, اب گئے تلوار پر آپ کا ہاتھ تھا اور آپ کی پیشانی آپ کے اس ہاتھ پر کسی ہوئی تھی اور آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا. جناب ڈرائیور دروازے پر آئی خیمے کے, دیکھا کہ تبل جنگ زور سے بج رہا ہے اور مبارک طلبی کی آوازیں زیادہ تیز ہو رہی ہیں. ایک نظر بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھا اور ایک نظر بھائی کو دیکھا کہ عجیب سوچ میں جیسے نیند کا عالم ہو. آپ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا, ہاتھ کا رکھنا تھا, امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کر بہن کی طرف دیکھا. مقاتل گواہ ہیں اور بہن بھائی کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے. ارے خوف اور تعصب کا کوئی شائبہ ہی نہیں تھا. اکبر کی لاش پر رو چکے, قاسم کے ٹکڑے سمیٹ چکے, عباس کے ہاتھ اٹھا چکے, نہ کوئی تعصب اور نہ کوئی خوف, ایک عجیب شوق کا عالم تھا. آپ نے شوق کے عالم میں بہن سے کہا, بہن میں نانا سے باتیں کر رہا تھا, نانا میں ابھی تھوڑی دیر بعد بہن بھائی کی ہو رہی تھی کہ خیمے سے جناب رباب سے رونے کی آواز آئی. پڑھتی جناب بہن خیمے میں, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام, اور کیا فرمایا, ابھی نہ رو, ابھی میں زندہ ہوں. تو رباب نے وہ پیاسا بچہ امام کی طرف بڑھا دیا اور کہا, فرزند رسول اب یہ بچہ ہی جان بلد ہے. اور علی اصغر کو دیکھا, شوق ہے ملاقات کا حسین کو اپنے نانا سے, بیٹے کو دیکھا, بہن کو دیکھا, رباب کو دیکھا, کہا جاؤ اس کے جلدی سے کپڑے بدل لاؤ, اسے پانی پلا کر لاؤ. امام حسین علیہ السلام نے بچہ اپنی گود میں اٹھا اور اس کے بعد آپ خیمے سے باہر نکلے. شدت کی دھوپ تھی, ابا کے دامن کو بچے کے اوپر ڈال دیا. اب جب مقابلے لشکرے آباد ہوئے تو یزیدی یہ سمجھے کہ حسین صلح کے لیے قرآن اٹھا کر لائے ہیں. کہا حسین صلح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کس سے صلح اور کس کی صلح؟ ارے جس کا جوان برفی کھا گیا, جس کے بھائی اس کے سامنے راہیے جنت ہوئے, جس نے اپنے دوستوں کے لاکھوں پر آنسو بہا لیے. ارے میں تو یہ بچہ پیاسا جان بلد ہے, اس کو پانی پلانے لایا ہوں, یہ کہہ کر ابا کا دامن پہنچایا اور کہا اگر تم میں سے کوئی صاحب عزت ہے اسے تھوڑا سا پانی, تمہاری لڑائی تو میرے ساتھ ہے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, وہ سارے ہو کے لشکری موجود تھے نا جن کا حسین ابن علی نے پانی پلا پلا کر اپنا چہرہ دکھایا تھا, کوئی آگے نہ بڑھا. آپ نے کہا اچھا تمہیں چاہے گی شک ہو کہ میں خود پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر ڈال دیتا ہوں. تو خود آگے بڑھے اور دو گھونٹ پانی بچے کے ہلا ہوں گا. کربلا پر رباب کا چاند حسین ابن علی نے ڈال دیا اور دو قدم پیچھے ہٹ گئے. اب بھی کوئی آگے نہ بڑھا, بچہ جلتی ہوئی زمین پر تڑپنے لگا. امام حسین نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھا لیا. جناب علی اکبر کو اپنی گود
اس طرح اٹھایا کہ بچے کا چہرہ لشکر آلا کی طرف تھا اور پھر ارشاد فرمایا حجت خدا کے بیٹے ہو حجت کو تمام کرو.
بس اتنا ہو تو مانا تھا. چھ مہینے کے اس بچے نے سوکھی زبان چھوٹوں پہ چرا دی.
ارے زبان پھیلانا تھا لشکر لوگ لگائے
عمر صاحب نے لشکر کے بڑے بڑے جن کو دیکھا ایک بار ہو گیا ہو گیا مقاصد لکھتے ہیں. فرملا نے تیاری کی چھ ماہ کے بچے کی شہادت کی تیاری ہوئی اور قرآن نے وہ تیر جوڑا جو اونٹ سے جڑانے کے کام آتا ہے. ہائے میرے دوستوں وہ چھ پہلو تیر جو اونٹ کو جڑانے کے لیے گھر میں مارا جاتا ہے
Yeah.